بدھ 24 اکتوبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب پر تنقید.
They had a very bad original concept. It was carried out poorly.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جمال خشوگجی کے قتل کے معاملے میں سعودی عرب کی وضاحت تاریخ میں حقائق چھپانے کی سب سے بھونڈی کوشش ہے. تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. ترک صدر نے کہا ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کی پردہ پوشی کی اجازت نہیں دیں گے. ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ جمال خشوگجی کیس میں ملوث افراد پر انفرادی طور پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے. خبر کی تفصیلات سنیے عبداللہ فاروقی سے.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ صحافی جمال خشوگجی کو سعودی کونسلیٹ میں جنہوں نے قتل کیا اور جنہوں نے اس قتل کا حکم دیا انہیں سزا ضرور ملے گی. جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ سعودی صحافی کی ہلاکت میں ملوث افراد پر پابندیاں پہلا قدم ہوگا. انہوں نے کہا کہ امریکہ 21 افراد کے ویزے بھی منسوخ کر رہا ہے جن کا تعلق انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے اور جو مبینہ طور پر اس کیس میں ملوث ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے بعد سعودی حکام کی جانب سے دی گئی وضاحتوں کو تاریخ میں حقائق چھپانے کی بدترین کوشش قرار دیا ہے.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا اس وقت قوم سے خطاب جاری ہے. خطاب کے آغاز میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو سعودی عرب سے پیکج مل گیا ہے, جس کے بعد قرضوں کی واپسی کے لیے ملک پر جو بوجھ تھا وہ اب اتر گیا ہے.
انویسٹرز کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے سارے وہ ابھی قدم اٹھا رہے ہیں. ون ونڈو آپریشن, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہر چیز جو انویسٹر کو آسانی پیدا کرے, سرمایہ کاری ہو سکے, تاکہ نوکریاں مل سکیں لوگوں کو, وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. ہم ریمیٹنسز ڈالر لینے کے لیے جو ہمارے باہر لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ بھی آج مجھے خوشی ہے کہ سعودی عربیہ میں میں نے خود بات کی ان کی گورنمنٹ سے کہ جو ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں مزدور محنت کش لوگ, ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا, ہمارے اوپر ویزا کی فیس تھی, وہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ کم کر دیا, تو ان کے لیے بھی ہم آسانی.
وزیراعظم عمران خان کا براہ راست خطاب جاری ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کی معطلی کے خلاف نیب کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ سنیے.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے نیب کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ سزا کی معطلی کے بارے میں اتنا طویل فیصلہ کہیں نہیں دیکھا گیا. نیب کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کی معطلی کے بارے میں ان حقائق کو مد نظر نہیں رکھا جس کی نشاندہی احتساب عدالت نے اپنے 6 جولائی کے فیصلے میں کی تھی. نیب کے وکیل نے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے, جس پر سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر ایسا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا.
امریکہ میں سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر براک اوباما اور سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو مشکوک دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ڈاک چیک کرنے والے سیکیورٹی عملے کے اہلکاروں کو ملے ہیں, جبکہ نیو یارک میں امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے دفتر کو بھی مشکوک پارسل ملنے کی اطلاع پر خالی کروا لیا گیا ہے. بی بی سی کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ چین نے شنجیانگ صوبے میں دنیا کا سب سے بڑا حراستی مرکز قائم کیا ہوا ہے. احوال سنیے ذیشان ظفر سے.
شنجیانگ صوبے میں قائم حراستی مراکز کا مقصد اوغور مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ داجی بین چنگ مرکز میں رواں سال بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی ہے. بی بی سی کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس حراستی مرکز میں کم از کم 11,000 افراد قید ہیں, جبکہ اس میں 1,00,000 کے قریب افراد کی گنجائش موجود ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہاں اوغور افراد کو تعلیم و تربیت فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق لوگوں کو وہاں زبردستی رکھا جا رہا ہے.
اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے دفتر کے سربراہ نے متنبہ کیا ہے کہ یمن کی 1,40,00,000 کی آبادی فوری اور شدید قحط کے خطرے کا شکار ہے. احوال سنیے نازش سفر سے.
نیو یارک میں سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے مارک لوکوک نے کہا کہ یمن میں کام کرنے والے امدادی کارکن جس صورتحال سے وہاں نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے بدترین حالات انہوں نے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھے. انہوں نے اپیل کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی جائے اور قحط کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی فنڈز مہیا کیے جائیں. اقوام متحدہ یمن میں 80,00,000 افراد تک امداد پہنچانے میں مدد کر رہا ہے. یمن میں گزشتہ 3 سال سے جاری خانہ جنگی کے باعث اب تک لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صارفین کی معلومات کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائیں۔ ٹم کک نے کہا کہ صارفین کی انتہائی نجی معلومات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے عسکری ہتھیار کے طور پر صارفین کے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نگرانی کا عمل ہے اور اس کے نتائج انتہائی سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کو مالی بحران سے نکلنے میں مدد کے سعودی پیکج سے پاکستان کی مشکلات میں کتنی کمی آئے گی، اس کا تجزیہ ذرا دیر میں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے معاملے میں سعودی عرب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں سعودی عرب کی وضاحت تاریخ میں حقائق چھپانے کی سب سے بھونڈی کوشش ہے۔ امریکہ نے خشوگجی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث بعض سعودی اہلکاروں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ مزید پابندیاں عائد کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ادھر امریکی صدر پر سعودی شاہی خاندان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے معاملے میں لگتا ہے اب صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ خشوگجی قتل کے ذمہ دار لوگوں کو قطعی بخشا نہیں جانا چاہیے۔
They had a very bad original concept. It was carried out poorly and the cover-up was one of the worst in the history of cover-ups. It's very simple.
یہ منصوبہ شروع سے ہی بہت ناقص تھا اور پھر اس پر عمل بھی بہت ہی برے طریقے سے کیا گیا اور اس کی پردہ پوشی تو تاریخ میں سب سے بری تھی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جس کسی نے بھی اس قتل کی منصوبہ بندی کی تھی وہ اب سخت مشکل میں ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ آج صدر ٹرمپ کو امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے اس معاملے میں ایک رپورٹ بھی پیش کی جانے والی ہے۔ اس سلسلے میں خود امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی سربراہ جینا ہیسپل ترکی گئیں اور شواہد کے بارے میں وہاں انٹیلیجنس کے حکام سے ملاقاتیں کیں۔ خشوگجی قتل معاملے میں رد عمل کے طور پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ خشوگجی کو تشدد کے ذریعے خاموش کرنے کے سفاک اقدام کو برداشت نہیں کرے گا۔ پومپیو نے فی الحال کچھ سعودی اہلکاروں کے خلاف اقدامات کا اعلان بھی کیا۔
We are taking appropriate actions which include revoking visas, entering visa lookouts and other measures.
مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اس قتل کے ذمہ داروں کو سزا دے گا اور اس معاملے میں ملوث 21 ملزمان کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں اور مستقبل میں ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل میگنیٹسکی قانون کے تحت ان لوگوں کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق ان افراد کا تعلق سعودی خفیہ اداروں، رائل کورٹ اور سعودی وزارت خارجہ سے ہے۔ سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کی اجازت کے بغیر کچھ اہلکاروں نے خشوگجی کے خلاف کارروائی کی تھی جس میں ان کی موت ہوئی تھی، لیکن یہ وضاحت امریکہ میں کسی کے گلے سے نہیں اتر رہی۔ امریکی کانگریس کے کئی اراکین اور سینیٹرز باضابطہ طور پر سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو خشوگجی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور صدر ٹرمپ پر سعودی شہزادے کے خلاف سخت کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایک اہم سینیٹر لنزی گرہم کہتے ہیں،
The question is, was he involved? I think the answer is unequivocally yes. First answer was a lie. The second storyline is just manufactured. The relationship's important, but our values are more important.
سوال یہ ہے کہ کیا محمد بن سلمان اس میں ملوث ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں بالکل۔ شروع میں سعودی حکام نے صاف جھوٹ بولا، پھر پردہ پوشی کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے، امریکہ اور سعودی کے تعلقات اہم ہیں، لیکن ہماری قدریں سب سے زیادہ اہم ہیں اور میں تو بے حد مایوس ہوا ہوں۔ سینیٹر لنزی گرہم کے الفاظ۔ 2 اکتوبر کو جمال خشوگجی استانبول میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہوئے اور واپس نہ آئے۔ اس کے بعد سے سعودی حکومت نے کئی مرتبہ اپنا بیان تبدیل کیا۔ واضح رہے کہ شروع میں کئی دنوں تک سعودی حکام یہ کہتے رہے تھے کہ خشوگجی تو قونصل خانے سے زندہ باہر چلے گئے تھے۔ اب بالآخر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خشوگجی کے خلاف سعودی اہلکاروں کی ایک کارروائی میں ان کی موت ہو گئی تھی، لیکن اب بھی خشوگجی کی لاش کے بارے میں سعودی حکام ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
ادھر ابھی خبر آئی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جمال خشوقجی کے قتل میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 2 اکتوبر کو ہونے والے اس واقعے کے بعد یہ سعودی ولی عہد کا پہلا بیان ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اس مسئلے کے حل ہونے تک سعودی عرب پر اسلحے کی فروخت پر پابندی کا اعلان کیا ہے، جبکہ برطانیہ کی جانب سے بھی ایسا ہی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بی بی سی کا نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے شمشاد آفریدی سے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی سیاسی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ 2 اکتوبر کو سعودی کونسل خانے میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے وحشیانہ قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مشتبہ افراد پر استنبول میں مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ جواب دے کہ جمال خاشقجی کی لاش کہاں ہے اور اس کارروائی کا حکم کس نے دیا۔
اس مسئلے کے لیے چند خفیہ اداروں کے ارکان پر الزام لگانے سے نہ ہمیں تسلی ہوگی نہ بین الاقوامی کمیونٹی کو۔ انسانیت کا ضمیر تبھی مطمئن ہوگا جب سب کا احتساب ہوگا، ان سب کا جو حکم دیتے ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں۔
فلپ سینڈز برطانیہ میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک معروف بیرسٹر اور پریس فریڈم آرگنائزیشن کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ اور باقی دنیا کو اس مسئلے پر مضبوط رد عمل دکھانے کی ضرورت ہے۔
برطانیہ سے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کافی پہلے بند کر دینی چاہیے تھی۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے چلنے والا معاملہ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم ایک خطرناک حکومت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں جو اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جرمنی کی اینگلا مرکل کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ انہوں نے اس معاملے کے حل تک اور یمن کے حالات کے حل تک سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔
ترکی کے وزیر برائے یورپ افیئرز ایگامین باؤش کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ترکی کے صدر اردوغان سعودی عرب کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔
میں نے 17 سال سے زائد عرصے تک صدر اردوغان کے ساتھ بہت قریب رہ کر کام کیا ہے۔ میں ان سے، ان کے کردار اور شخصیت سے بخوبی واقف ہوں۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک قاتل کو چھپانے کے لیے معاہدہ نہیں کریں گے۔ ان کے ہاتھوں کسی کا خون نہیں ہوا اور وہ دوسرے کے خون سے رنگے ہاتھ بھی نہیں چھپائیں گے۔
منگل کو شاہ سلمان نے سعودی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ہلاکت کا ذمہ دار جو کوئی بھی ہوگا وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے دارالحکومت ریاض میں خاشقجی خاندان سے ملاقات کی، جن میں جمال خاشقجی کے صاحبزادے صلاح بن جمال بھی شامل تھے۔ اس سے قبل منگل کو ہی ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی خاشقجی خاندان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ وہ اس قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ جمال خاشقجی کی ہلاکت کی مکمل اور مفصل تحقیقات کی جائیں گی۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیر کو دیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جمال خاشقجی کی موت کے حوالے سے سعودی حکام کی جانب سے فراہم کردہ وضاحتوں سے مطمئن نہیں ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی شمشاد آفریدی، اور اب ذکر پاکستان کو ملنے والی سعودی امداد کا۔ مالی بحران سے دوچار پاکستانی حکومت نے اس وقت قدرے سکون کا سانس لیا جب سعودی عرب نے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پاکستانی وفد کو فوری طور پر تین ارب ڈالر نقد اور اتنی ہی مالیت کا تیل مؤخر ادائیگی پر دینے کی یقین دہانی کروائی۔ میں نے وزیر اعظم کے مالی مشیر فاروق سلیم سے کچھ دیر پہلے بات کی اور اس پیشکش کی تفصیل جاننا چاہی۔
یہ ایک کافی بڑی کامیابی گنی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو اس مالی سال میں تقریباً 12 بلین ڈالر جو ہیں وہ چاہیے۔ آئی ایم ایف
اس میں ایک تو بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے کہ 3 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جائے گا تاکہ جو پریشر ہے بیلنس آف پیمنٹ کا اس کو کم کر دیا جائے۔ دوسرا ہے تیل کی مد میں، ڈیفرڈ پیمنٹ کی مد میں پہلے سال میں 3 بلین ڈالر کا کیپ ہے، اور پھر یہ رینیوبل ایک لائن ہوگی جو اگلے 3 سالوں تک چلے گی۔ پہلے سال میں 3 بلین ڈالر کا کیپ ہے اور ڈیفرڈ پیمنٹ ہے کہ ابھی پیمنٹ نہیں لی جائے گی، اس کی پیمنٹ 1 سال کے بعد لی جائے گی۔ تو یہ دونوں پیکیجز ہیں ملا کے. میرے حساب سے یہ $3 بلین الگ رکھیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے ہے, اور $3 بلین تیل کی پیمنٹ جو ہے وہ 3 ایئر رینیوبل بیسس کے اوپر آ رہی ہے.
اچھا سلیم فاروق صاحب, آپ نے کہا کہ جو یہ $3 ارب ہیں جو اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے, آپ خرچ اسے نہیں کر سکتے, آپ اسے کسی قرضے کی مد میں نہیں دے سکتے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اگر ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے وضاحت کر دیں اس کی.
دیکھیے, آج سے کوئی 15-16 مہینے پہلے February 2017 میں اسٹیٹ بینک کے پاس لگ بھگ $17 بلین کے ذخائر پڑے ہوئے تھے, اور بدقسمتی سے جس طرح ان ذخائر کا استعمال کیا گیا وہ 15-16 مہینوں میں 17 بلین سے گر کے 8 بلین پہ پہنچ گئے تھے, جو کہ ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے کہ اگر ہماری امپورٹس کا کوریج ہے تو وہ کوئی تقریباً 2 مہینے کا کوریج رہ گیا تھا. اب اگر $3 بلین اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں تو وہ 2 مہینے سے کوریج بڑھ کے کہیں 2.5-3 مہینے پہ پہنچ جائے گا. تو وہ ایک پیغام بھیجتے ہیں عالمی منڈیوں کو کہ پاکستان کے پاس امپورٹ کا کوریج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے.
اچھا, جو تیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ $3 ارب کا تیل دے گا پاکستان کو اور سال بھر اس کے پیسے نہیں لے گا, اس سے کیا ملک میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں اس سے کم ہو جائیں گی. یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہے, اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے تیل کی پیمنٹ نہیں کریں گے, اور یہ تیل جو اگلے 12 مہینے میں استعمال کیا جائے گا اس کی میکسیمم کیپ جو سعودی عربیہ سے آئے گی وہ $3 بلین کی ہے, اور 12 مہینوں کے بعد وہ جو تیل استعمال کیا جائے گا اس کی پیمنٹ ڈیو ہو جائے گی.
آپ نے کہا کہ IMF کے پاس جانا تو پڑے گا پاکستان کو, پاکستان گیا ہوا ہے, تو اب کتنی رقم درکار ہوگی پاکستان کو اس مشکل صورتحال میں IMF سے, اور کیا شرائط کچھ نرم ہوں گی؟
میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو فائنینشیل گیپ, جو مالی ضرورت کی ہم بات کر رہے ہیں ڈالرز کے حوالے سے, وہ 12 بلین کی ہے, اور وہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو کہ اکانومی پاکستان کی 300 ارب ڈالر کی سالانہ کی اکانومی ہے. تو 300 ارب ڈالر کے حوالے سے 12 بلین کا جو گیپ ہے, جو مالی ضرورت ہے, وہ کوئی اتنی بڑی گھبرا دینے والے یا کوئی چونکا دینے والی بات نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ IMF کی شرائط اب کچھ نرم ہو جائیں گی, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو لیوریج ہے, پاکستان کا جو بات جو مذاکرات کے دوران ان کا پہلو ہے وہ بھاری ہو جائے گا, اور IMF کو اتنی سخت شرائط جو ہیں وہ پاکستان کو مجبور نہیں کر پائے گا ماننے کے لیے.
اچھا, وزیراعظم عمران خان نے جس طرح ملک کی اقتصادی صورتحال کو ملک کے اندر اور بیرون ملک مختلف فورمز پہ پیش کیا ہے, اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, اس پہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
سعودی سرمایہ کاری کانفرنس میں جس طرح مقدمہ پاکستان کا, وزیراعظم پاکستان نے رکھا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40-45 سالوں میں کبھی کسی وزیراعظم نے اس صفائی سے دنیا بھر کو نہیں بتایا تھا. 3 بڑے پیغامات جو سعودی کانفرنس میں سامنے آئے, پہلا پیغام یہ تھا کہ 9/11 کے بعد جو پاکستان میں بے تحاشا دہشت گردی پھیل گئی تھی اس پہ پاکستان نے تقریباً مکمل طور پر کنٹرول پا لیا ہے. دوسرا پیغام یہ تھا کہ پاکستان اس وقت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے, اور تیسرا پیغام یہ تھا کہ یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کار آئیں اور سرمایہ کاری کریں. جو اعلان کیا گیا ہے وہ اعلان کیا گیا تھا 1 window operation کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کار جب پاکستان سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئیں گے تو جو ریڈ ٹیپزم ہے مختلف حکومتی اداروں کا, ریاستی اداروں کا, انسٹیٹیوشنز کا, جو رکاوٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے وہ سب رکاوٹیں یہ 1 window operation دور کرے گا. اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہیں پاکستان میں ان کو 0-rated قرار دے دیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں جو بجلی کے ریٹ ہیں, جو گیس کے ریٹ ہیں, ان کا اضافی بوجھ سیکٹرز پہ نہیں پڑے گا. اور ان سیکٹرز میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, جوٹ سیکٹر ہے, سپورٹنگ گڈ سیکٹر ہے, اور سرجیکل گڈ سیکٹر.
اس کے بدلے پاکستان سعودی عرب کو کیا دے گا, کیونکہ مفت تو کچھ نہیں ہوتا نا؟
میری درخواست یہ ہوگی کہ اس کے اوپر کچھ قیاس سرائیوں سے پرہیز کیا جائے. ہمارا پہلے تجربہ کچھ سعودی عربیہ سے تاریخی ایسا رہا ہے کہ 1998 میں جب پاکستان پہ سینکشنز لگی تھی اس وقت بھی ایک $3 بلین کی تیل کی گرانٹ جو ہے تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ کا بیسس کے اوپر دی گئی تھی, اور وقت ختم ہونے پہ اس ڈیفرڈ پیمنٹ کا جو پلان تھا اس کو گرانٹ میں بدل دیا گیا.
یہ تھے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے اقتصادی امور فرخ سلیم, اور اس ان سے پہلے آپ نے ایک مختلف آواز سنی تھی, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا. وہ آواز تھی اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کی, جو اسلام آباد میں قائم تحقیقی ادارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ یا ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ہیں اور ماہر اقتصادیات ہیں. میں نے اسی موضوع پر ان سے بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ سعودی امداد کی پیشکش مالی مشکلات سے دوچار پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے. ڈاکٹر عابد سلیری,
کافی بڑی کامیابی گنی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو اس مالی سال میں تقریباً 12 بلین ڈالر جو ہیں وہ چاہیے. آئی ایم ایف کا چونکہ پاکستان پہلے سے 6 بلین ڈالر کا مقروض ہے, تو آئی ایم ایف سے جو میکسیمم پاکستان کو مل سکتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 6.5 بلین ڈالر ملتے, اور اس کے باوجود پاکستان کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی. اب کیونکہ 3 بلین ڈالر تو بیلنس آف پیمنٹ کی شکل میں ریکوائر جا رہا ہے, پاکستان کے پاس 3 بلین ڈالر کا تیل کا جو ہے وہ قرضے پہ مل رہا ہوگا ایک سال کی مؤخر ادائیوں پہ, تو تقریباً 6 بلین ڈالر کا یہاں پہ کوشن مل رہا ہے, اور یہ ایک آگے اسٹیمولیٹ کرے گا. یو اے ای کے رولر جو ہیں جو کہ اگلے 2-3 روز میں پاکستان آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی پاکستان اسی طرح سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کی خریداری کی بات چیت کر رہا ہوگا, اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید 1.5-2 بلین ڈالر کا کوشن وہاں پہ مل جائے. اور اس کے بعد پھر 3 نومبر کو عمران خان جب چائنا کے دورے پہ جا رہے ہوں گے, تو وہاں پہ لانگ ٹرم پلان جو ہے سی پیک کا, اس کے کچھ پروجیکٹس کی فنڈنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی, کیونکہ چائنا اس طریقے سے ڈیفرڈ پیمنٹ یا بیلنس آف پیمنٹ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتا, اس کو ٹینجیبل پروجیکٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ تقریباً یہ 9 سے 10 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان ان 3 ملکوں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ ایک بیس بنے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کمفرٹیبل پروگرام نیگوشیٹ کرنے کی, کہ جو آخری 2 بلین ڈالر ہوں ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. اور وہاں پہ وہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ایک فل فلیج پروگرام میں جانے کا مطلب بہت زیادہ کنٹریکچوئل مانیٹری پالیسی اور بہت زیادہ جو فسکل کوشن کا نہ ہونا اور سبسڈیز کا خاتمہ وغیرہ, یعنی وہ سارے معاملے جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں, ان سے بچا جا سکے گا, کیونکہ پاکستان کی نیگوشیشن پاور جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی.
ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس تمام قرضے سے, اس تمام امداد سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے, عام شہری ہے, اسے کیا فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیے, اگر دیکھیے جو خبر کل جو ہی نکلی کہ پاکستان کو یہ ایک پیکج جو ہے وہ مل رہا ہے سعودی عرب سے ریسکیو پیکج, تو آج پاکستان کی جو روپے کی ویلیو ہے پاؤنڈ کے مقابلے میں, اس میں کوئی تقریباً 4-5 روپے کا فرق آ گیا ہے. جو ڈالر کی ویلیو تھی اس میں 1.5 روپے کا فرق آیا اوپن مارکیٹ میں, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر آدمی کو افیکٹ کرتی ہے, خاتون و مرد کو, کیونکہ جو ہی کرنسی میں فلکچویشن آتی ہے اس کے نتیجے میں تمام اشیاء فرد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب آئل کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ جو انرجی انفلیشن ہے اس سے پروٹیکشن مل سکتی ہے کچھ حد تک. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو ڈسٹرب کرتی ہیں, تیل کی قیمتیں اور کرنسی کی قیمتیں.
اچھا, آپ نے کہا کہ پاکستان کو توقع ہے کہ متحدہ عرب امارات سے بھی کچھ پیسہ مل جائے, چین بھی کچھ دے دے, اور دوسرے ممالک ہیں, سعودی عرب نے بھی دے دیا ہے یا وعدہ کر لیا ہے دینے کا, تو اس کے بدلے ظاہر ہے پاکستان کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا نا. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز, یعنی مفت میں کچھ نہیں ہوتا, تو وہ پاکستان کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟
پاکستان کی غیر جانب دارانہ جو فارن پالیسی ہے پرشین گلف میں, اس پہ پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا کہ پاکستان سعودی ایران تنازع میں یا سعودی قطر تنازع میں کسی قسم کی پارٹی نہ بن جائے.
یہ تھے اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری, جو اسلام آباد میں قائم تحقیقی ادارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں اور ماہر اقتصادیات بھی. سعودی عرب نے پاکستان کو کب کب اور کتنی امداد دی ہے اس کی تفصیلات یکجا کی ہیں اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی نے, اور ان معلومات کو انہوں نے ایک مضمون کی شکل میں شائع کیا ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. ان کے مضمون کا عنوان ہے 3 ارب ڈالر اور مؤخر ادائیگیوں پر تیل کے بدلے میں پاکستان سے سعودی مطالبات کیا ہیں. اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے bbcurdu.com. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں آج ابوظہبی میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں مد مقابل ہیں. اس سے پہلے دونوں کے درمیان کھیلی گئی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز پاکستان نے 1-0 سے جیتی تھی. بھارتی کپتان وراٹ کوہلی ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین 10,000 رنز مکمل کرنے والے بیٹسمین بن گئے ہیں. آج ویسٹ انڈیز کے خلاف وشاکھاپٹنم میں ہونے والے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں انہوں نے اپنے 10,000 رنز صرف 205 اننگز میں مکمل کر لیے. اس سے پہلے سچن تندولکر نے ون ڈے انٹرنیشنل میں 10,000 رنز 259 اننگز میں مکمل کیے تھے. وراٹ کوہلی نے آج ون ڈے انٹرنیشنل میں اپنی 37ویں سینچری بھی سکور کی. وہ 4 چھکوں اور 13 چوکوں کی مدد سے 157 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ وہ سری لنکا کے خلاف 5ویں ون ڈے کی شکست سے پریشان نہیں, اور نہ ہی یہ شکست ایک دھچکا ہے کیونکہ اس میچ میں متعدد تبدیلیوں کے ساتھ ٹیم میدان میں اتری تھی. یاد رہے کہ انگلینڈ کو اس میچ میں 219 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, جو ون ڈے انٹرنیشنل میں اس کی سب سے بڑی شکست بھی ہے. 5 میچوں کی سیریز انگلینڈ نے 3-1 سے جیتی ہے. اب دونوں ٹیموں کے درمیان 6 نومبر سے پہلا ٹیسٹ میچ گال میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز لیگ میں یوونٹس نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو 1 گول سے شکست دے دی. فیصلہ کن گول پاولو ڈیبالا نے کرسٹیانو رونالڈو کے کراس پر کیا. مینچسٹر سٹی نے شاختر کو 3-0 سے ہرا دیا. بائن میونخ نے اے ای کے ایتھنز کو 2-0 سے شکست دی, جبکہ دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ نے وکٹوریا پلیزن کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی. سنگاپور میں جاری ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں دفاعی چیمپئن کیرولائن وزنیاکی نے پیٹرا کیویٹووا کو 7-5, 3-6 اور 6-2 سے ہرا دیا. ایلینا سویٹلینا نے کیرولینا پلیسکووا کو 6-3, 2-6 اور 6-3 سے شکست دی.
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھے عبد الرشید شکور. انڈیا کا سب سے بڑا تفتیشی ادارہ سی بی آئی زبردست اندرونی بحران کا شکار. سربراہ اور نائب سربراہ کی معطلی, حزب اختلاف کا الزام کہ حکومت ادارے کو قابو میں لانا چاہتی ہے. تفصیل ذرا دیر میں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے بعد سعودی وضاحتوں کو تاریخ میں حقائق چھپانے کی بدترین کوشش قرار دیا ہے, جبکہ ترک صدر نے کہا ہے کہ وہ سعودی صحافی کے قتل کی پردہ پوشی کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے اب خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پیکج ملنے کے بعد اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑا تو وہ زیادہ نہیں ہوگا. امریکہ میں سیکرٹ سروس سابق امریکی صدر براک اوباما اور سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو مشکوک دھماکہ خیز مواد بھیجے جانے کی تحقیقات کر رہی ہے. یورپی پارلیمان نے یورپ بھر میں استعمال کر کے پھینک دینے والی پلاسٹک کی مصنوعات پر پابندی کا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نادیہ سلیمان سے، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر سرکاری رہائش گاہیں خالی کرانے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ مکینوں کی شدید مزاحمت پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن یا پانی کی توپ اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا اور آپریشن معطل کر دیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
کراچی کے علاقے گارڈن کے قریب واقع پاکستان کوارٹرز کو خالی کرانے کے لیے آج صبح پولیس کی بھاری نفری جیسے ہی پہنچی تو مکینوں کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ اس دوران طلاق کلامی کے بعد مشتعل افراد نے پولیس پر پتھر پھینکے، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، جبکہ واٹر کینن کا بھی بے درد استعمال کیا گیا جس کی زد میں کئی خواتین بھی آ گئیں۔ میدان جنگ کے مناظر ٹی وی اسکرینوں پر آنے کے بعد وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے نوٹس لیا اور پولیس کو کاروائی روکنے کی ہدایت کی، جبکہ گورنر عمران اسماعیل نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے رابطہ کیا۔ چیف جسٹس نے مزید 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ صوبہ مشیر اطلاعات مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ کاروائی وفاقی حکومت کے حکم پر کی گئی۔
میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ رویہ بالکل غلط تھا کہ اس طریقے سے آپ شہریوں کو مس ہینڈل کریں، مس ٹریٹ کریں۔ اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پر اس پہ کاروائی کی اور اظہار برہمی کیا اور پولیس کو حکم دیا کہ آپ پیچھے ہٹیں، اس طرح کی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے جو سول انتظامیہ ہے ہماری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی یہ تاکید کی ہے کہ وہاں جائیں جگہ پر اور علاقہ مکینوں سے بھی بات کریں کہ کوئی بائر میڈیا تلاش کیا جا سکے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ہم حل کر۔
وفاقی وزیر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ رہائش گاہیں وفاقی ضرور ہیں اور عدالت کا حکم بھی موجود ہے، لیکن طریقہ کار غلط استعمال کیا گیا۔
کورٹ کا آرڈر سراخوں پر ہے، لیکن کورٹ میں کہیں آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے شہری، اپنے پاکستانیوں کو گولی مار دیں، ان پہ شیلنگ کریں، ان پہ پانی چھوڑیں؟ مطلب یہ کیا کس کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور کس چیز کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے۔ وفاق حاضر ہے، وفاق اپنے پاکستانیوں کے لیے صوبے میں بھی حاضر ہے، وفاق میں بھی حاضر ہے اور ان جگہوں سے باہر بھی حاضر ہے، لیکن یوز آف فورس آپ کر رہے۔ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن، یہی طرز سیاست، یہی طرز دہشت گردی نون لیگ نے کی تھی، یہی پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحب نوٹس لے۔
متاثرین سے یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم کی قیادت گزشتہ شب سے موجود رہی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ان کوارٹرز میں لوگوں کی تیسری نسل رہ رہی ہے، اس پر پلازا بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
دیگر سرکاری کوارٹرز کے مکینوں پر اس کا اطلاع کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً یہ ناجائز ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے اور حکومت کی اپنی پالیسی کی خلاف ورزی ہے، اس کے منافی ہے۔ ایک طرف 50 لاکھ مکانات بنا کر متوسط اور غریب طبقے کو بسانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں سرکاری ملازمین کا حق ہے، چوتھی نسل ہے جو اس گھروں میں رہ رہی ہے۔
یاد رہے کہ رواں سال جولائی میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پاکستان کوارٹرز اور مارٹن کوارٹرز سمیت وفاقی حکومت کے ملازمین کی رہائش گاہوں کو غیر قانونی قابضین سے خالی کرایا جائے، جس کے بعد انتظامیہ نے مکینوں کو متنبع کیا تھا کہ وہ قبضہ چھوڑ دیں، جبکہ متعدد بار پولیس نے غیر قانونی قابضین سے جگہ خالی کرانے کی بھی کوشش کی لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ شہر کے وسط میں موجود ان سرکاری رہائش گاہوں کی حالت تو خستہ ہے، لیکن یہ کئی ارب روپوں کی مالیت کی املاک ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین اپنے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے آل پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نیشنل ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری انور وقار سے پوچھا کہ ان کے مسائل ہیں کیا۔
سر، ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم نے اپنی مینجمنٹ کو، اپنی منسٹری کو، پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے 1 مہینہ پہلے ایک نوٹس دیا تھا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں. اس میں ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین ہیں جو پچھلے 10 سال سے ہیں وہ ریگولر کریں. اس کے بعد ہماری جو سیلری جو بڑھائی تھی گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہوا تھا اس کا جو ہے نا وہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں نوٹیفیکیشن کریں کہ وہ ہمیں ریلیز کریں ہماری سیلری 10%. یہ 2017 کی تھی اور 2018 کی 10% ہے وہ ہمیں نہیں ملی ہے. اس کے بعد ہماری اپگریڈیشن ہے سیلس اسٹاف کی وہ مطالبہ تھا ہمارا. اس کے بعد ہمارے کیونکہ اس ادارے میں ابھی ایم ڈی کوئی نہیں ہے ایک مہینے سے نا, پچھلے سال 5 سال میں تقریباً 2 سال میں 12 ایم ڈی چینج کر دیے انہوں نے.
اچھا
تو اب جس ادارے کا ایم ڈی نہیں ہوگا تو وہ ادارہ کیسے چلے گا. اس کے بعد ہماری سبسڈی ہے گورنمنٹ کی طرف 27 ارب روپیہ سبسڈی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. وہ ہمیں ملنی چاہیے. جب تک ظاہر ہے ہماری سبسڈی نہیں ملے گی ہم ایسے کام کیسے چلائیں گے. انہوں نے ہماری پروکیورمنٹ بند کی ہوئی تھی. وہ عبدالرزاق دوست صاحب جب آئے انہوں نے آتے اس کو پروکیورمنٹ بند کر دی. وہ تو خیر ابھی 2 دن پہلے انہوں نے لیٹر اس کا ایشو کر دیا ہے. لیکن جب ہم اپنے وینڈرز کو پیمنٹ نہیں کر سکیں گے تو پروکیورمنٹ کیسے وہ ہمیں مال سپلائی کریں گے.
اچھا تو اب آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے بنیادی 2-3-4 جو بنیادی اہم مطالبے ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمارا جو مین مطالبہ ہے, ایک تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین ہیں پچھلے جو 10 سال سے کام, ان کو ریگولر کریں.
ٹھیک ہے. اور
اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا 2017 اور 2018 کا جو 10% گورنمنٹ بجٹ میں سیلری انکریز کرتی ہے وہ ہماری سیلری کا نوٹیفیکیشن کریں. انہوں نے اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہوا ہمارے ادارے نے نا. تو ادارے کو ظاہر ادارے فائنانشیل پوزیشن کا کہتے ہیں یہ ہماری ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا مطالبہ ان کے ساتھ. اس کے بعد ہماری اپ گریڈیشن ہے سیل اسٹاف کی اور ویئر ہاؤس اسٹاف کی, وہ ہماری نہیں ہو رہی ہے, وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمارا مطالبہ ہے. ہمارا سبسڈی کا مطالبہ ہے, جو ہماری سبسڈی ہے وہ ہمیں دی جائے. اور دوسرا ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ اس کی نجکاری نہ کی جائے, یہ اس کو نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں.
یہ تھے آل پاکستان یوٹیلیٹیز اسٹورز کارپوریشن نیشنل ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری انور وقار. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک اسکول پر فائرنگ میں ایک لڑکی سمیت 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق اسکول کا مرکزی دروازہ بند ہونے کی وجہ سے فائرنگ باہر سے کی گئی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
دانشکدہ فیلوشپ اسکول پر فائرنگ کا واقعہ ایئرپورٹ روڈ پر کلی شعبوں میں پیش آیا. اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ثانیہ صافی نے بتایا کہ اس علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد آئے اور اسکول پر فائرنگ کی. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ سے 4 بچے زخمی ہوئے.
کوئٹہ میں آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک اسکول کو پھر ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 4 بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس میں ایک لڑکی ہے اور 3 لڑکے ہیں. تیسری اور چوتھی جماعت کے یہ بچے ہیں.
اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ چونکہ اسکول کا مین گیٹ بند تھا جس کے باعث مسلح افراد نے گیٹ کے باہر سے فائرنگ کی. گیٹ بند ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا.
جی ہاں, ریسس میں یہ بچے ہوئے ہیں اور یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا پیچھے سے. اگر نہ لگتا تو پھر زیادہ بچے جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں, وہ اندر جا سکتے تھے.
زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا. زخمی ہونے والے بچوں میں سے 2 نے بتایا کہ فائرنگ کے وقت وہ کلاسوں سے باہر تھے.
ہم اسکول میں اندر کھڑا تھا, ہم ادھر دیکھ رہا تھا, وہ پیچھے سے فائرنگ ہو گیا, ہمارا پاؤں میں لگ گیا. پھر ہم گیا, ہم لوگوں کو اسپتال, ہم کو اسپتال لے گیا. میں کینٹین سے نکل گئے, تھوڑے آگے پتا نہیں گیٹ کے باہر سے میرے پیر میں گولی لگی.
سیول اسپتال کوئٹہ کے ڈاکٹر عبداللہ جان لانگاؤ کے مطابق بچے خطرے سے باہر ہیں.
ابھی یہ جو خطرے سے باہر ہے, ان کو گولی تو لگی ہے لیکن صاف ٹیشو میں مطلب کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا ہے, ہڈی وغیرہ ان کے نہیں ٹوٹے اور رگے بھی بچے ہوئے.
اس اسکول میں 300 کے قریب بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں. اسکول کو اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تعمیر کیا تھا جسے بعد میں کمیونٹی کے حوالے کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ اسکول کو کوئی دھمکی نہیں ملی تھی. انہوں نے بتایا کہ اسکول پر سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا.
یہ ہمیں پتا چلے کہ 1996 میں WHO نے اس کو سٹارٹ کروایا تھا. ابھی WHO کے کنٹرول میں نہیں ہے. انتظامیہ کے مطابق 300-350 یہ لوگ فیس لیتے ہیں اور سیلف فائنینسڈ اسکول. تو یہ ایک فیلوشپ اسکول ہے جو کمیونٹی میں ہوتے ہیں. بالکل ان کی سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے جو ہمیں فی الحال ابھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا.
سیکورٹی کے انتظام نہ ہونے پر زخمی بچوں کے والدین نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔
تو گورنمنٹ کے ساتھ اب یہ کیا بتایا کہ بھائی ادھر تو نہ سیکورٹی تھا نہ کچھ تھا، بھائی اسکول میں نہ چوکی دار ہے نہ سیکورٹی ہے، ویسے بچوں سے تو فیس لیتے ہیں ماشاء اللہ، اگر تحفظ کے لیے کچھ نہ سیکورٹی ہے نہ چوکی دار ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ تو ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی اس اسکولوں میں جو فیس لیتے ہیں کم سے کم ایک چوکی دار تو گیٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس ٹائم اگر کوئی چوکی دار ہوتا تو کم سے کم بندوں کو تو پہچان لیتے کہ بھائی موٹر سائیکل پہ آئے، کون ہے بھائی، کس لیے آئے۔
آل بلوچستان پروگریسو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید عطا محمد نے بتایا کہ پشاور میں انہوں نے سرکاری حکام کو سیکورٹی کی فراہمی کے لیے کہا تھا۔
گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنے ہمارے اسکول ہیں ان پہ کم از کم ان کی سرویلنس کی جائے، وہاں پر سیکورٹی کیا جائے، یا وہاں پر ان کے بچوں کے تحفظ کے لیے گشت کم از کم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں۔
اسکول پر یہ حملہ کس نے کیا اور اس کے محرکات کیا تھے، اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں اخباری صنعت اور ذرائع ابلاغ کے ملازمین اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اخباری صنعت اچانک بحران کا شکار ہو گئی ہے؟ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں ذرائع ابلاغ سے متعلق تمامی افراد ذرائع ابلاغ کو درپیش موجودہ حالات کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں۔ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ اخبارات فروخت کرنے والے ہاکروں سے لے کر کیبل چلانے والے، ذرائع ابلاغ میں رپورٹنگ کرنے والے اور عکس بندی کرنے والے ایک ساتھ ہی بے چینی کا شکار ہو گئے ہیں؟ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔ حیدرآباد پریس کلب میں منگل کے روز صحافی رہنما دھواں دھار تقریر کر رہے تھے۔ مختلف دھڑوں میں تقسیم وفاقی اور ضلعی صحافی انجمنوں کے عہدیدار ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام مقررین کا موضوع سخن اخبارات کے صفحات میں کمی، قیمتوں میں اضافے، ٹی وی چینلوں سے رپورٹروں اور کیمرامینوں کی اچانک برطرفی، علاقائی دفاتر کا بند کیا جانا اور اچانک بے روزگاری تھا، جسے مقررین معاشی قتل عام کا نام دے رہے تھے۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے ایک دھڑے کے صدر حمید الرحمان سے معلوم کیا گیا کہ کیا افتاد آن پڑی ہے۔
جی، جس طرح ملک میں تمام میڈیا ہاؤسز صحافیوں کو ڈاؤن سائزنگ کے نام پر ان کو جس طرح بے روزگار کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی جبری برطرفیاں کی جا رہی ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو صحافیوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔
پریس کلب کے صدر ناصر شیخ بول پڑے۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت یا ادارے جو ہے وہ صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں دے رہے، انہیں تحفظ نہیں دے رہے، پے در پہ جو ہے وہ اداروں سے چھوٹے صحافی جن کی کم تنخواہیں، کم ان کو مراحتیں دی جاتی ہیں، انہیں بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔
جے پرکاش نارائن روزنامہ عبرت کے مدیر ہیں اور یونین کے ایک اور دھڑے کے مقامی صدر ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جب مالکان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ ملازمین کی تعداد تو کم کریں گے۔ جواب میں ان کا کہنا تھا،
مالکان کے پاس پیسے بہت ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، اب ان کے نفع میں تھوڑا نقصان ہوا ہے تو وہ ہمیں نکال رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ 50 لاکھ والا اینکر کیسے افورڈ کر سکتے ہیں، وہ 70 لاکھ والا اینکر کیسے افورڈ کر سکتے ہیں، وہ جو 1 کروڑ والا سی ای او کیسے افورڈ کر سکتے ہیں، 15,000 کا ملازم نکال دیتے ہیں، جن کے پاس پیسے جا رہے ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مالکان کے پاس پیسے ہیں۔
ساجد خانزادہ نے 8 سال تک مختلف عدالتوں میں مقدمے بازی کے بعد اپنی ملازمت بحال کرائی ہے۔ صورتحال کے بارے میں ان کی رائے تھی،
میڈیا مالکان اس بات کا جواب دیں کہ وہ کس طرح کی سیکورٹی فراہم کرتے ہیں اور ان سے آڈٹ کیا جائے گزشتہ 10 سال سے اب تک کا، کہ جب ان لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اپنے میڈیا ہاؤسز کو اسٹارٹ کیا تھا، تو کتنا انویسٹ کیا تھا اور کس کنڈیشن پہ کیا تھا اور اس کو کس طرح سے رن کرنا تھا۔
اخبارات فروخت کرنے والے ہاکروں کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ تمام اخبارات کے صفحات میں کمی اور قیمتوں میں اضافے نے فروخت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد سندھ۔
طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے متعدد علاقے خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں. تاہم حکام کے مطابق اس وقت ضلع چاغی سب سے زیادہ متاثر ہے, جہاں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے سے امداد کی درخواست کی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے اکثر علاقوں میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں یا معمول سے انتہائی کم ہو رہی ہیں, جس کے باعث زیادہ تر علاقے ایک مرتبہ پھر خشک سالی کے لپیٹ میں آ رہے ہیں. جو علاقے اس وقت زیادہ تر متاثر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں غیر سرکاری تنظیم آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زائد مینگل کا کہنا ہے.
پچھلے 15-20 سال پہلے جہاں پہ راؤٹس یا جو قید سالی آتے رہے ہیں وہاں پہ صورتحال بگڑ رہی ہے. اس میں ان ڈسٹرکس میں نوشکی, چاغی, خاران, واشوک, آواران, پنجگور, کھیج جیسے ڈسٹرکٹ شامل ہے.
ان اضلاع میں سے ضلع چاغی کے ڈپٹی کمشنر نے بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کو ایک چٹھی تحریر کی ہے. ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ ضلع چاغی شدید خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. خشک سالی کے باعث قابل کاشت اراضی بنجر ہو گئی ہیں, جبکہ چراگاہیں متاثر ہونے کی وجہ سے مال مویشی مر رہے ہیں. چٹھی میں 7,000 خاندانوں کے لیے خوراکی اشیاء فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے. زائد مینگل کہتے ہیں خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کے ذرائع معاش متاثر ہو رہے ہیں.
جہاں پہ چراگاہیں ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں اور مالداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور وہ دن بدن ان کی حالت بگڑ رہی ہے, ان کی فیملیز کو بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان تمام ڈسٹرکس میں اس وقت غذائی قلت کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ بچوں میں.
غیر سرکاری تنظیم کے عہدیدار کے مطابق ذرائع معاش متاثر ہونے کے باعث چاغی سے متصل ضلع نوشکی میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں سے لوگ نقل مکانی پر بھی مجبور ہوئے ہیں.
ہماری اطلاعات کے مطابق 200 سے 300 کے قریب جو فیملیز ہیں وہ ڈاک انامبوستان یونین کونسل سے وہ منتقل ہو چکے ہیں نوشکی کے دیگر علاقوں میں یا جو قریبی ڈسٹرکٹ خاران منتقل ہو چکے ہیں.
واضح ہے کہ بلوچستان کے اکثر علاقے سن 1998 سے سن 2006 تک بھی شدید خشک سالی سے متاثر ہوئے تھے, جس میں بعض علاقوں میں انسانی ہلاکتوں کے علاوہ لوگوں کے ذرائع معاش بھی بری طرح سے متاثر ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
امریکی تاریخ میں سب سے بڑی لاٹری میگا ملین لاٹری کی انتظامیہ کے مطابق انعام یافتہ لاٹری ٹکٹ ریاست نارتھ کیرولائنا سے خریدا گیا تھا, تاہم جیتنے والے کے نام کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیتنے والے نے ابھی تک رابطہ ہی نہیں کیا. اتنی بڑی رقم جیتنے کے بعد تو ہوش ہی اڑ گئے ہوں گے. تفصیل عبید ملک کی زبانی.
جس نے یہ لاٹری جیتی ہے اسے ٹیکس کی کٹوتی کے بعد 90,13,00,000 ڈالرز کی بڑی رقم ملے گی, مگر اس انعامی لاٹری کی اصل رقم 1.6 ارب ڈالر ہے. انعام جیتنے والے کا تو ابھی پتہ نہیں, لیکن جن لوگوں نے اس امید پر ٹکٹ خریدے تھے کہ شاید وہ خوش قسمت وہ ہوں, ان میں سے بعض نے انعام نکلنے کی صورت میں اپنی خواہشات کا اظہار یوں کیا.
میں اس انعامی رقم سے کچھ گھر خریدوں گا, دنیا کی سیر پر جاؤں گا اور بس زندگی انجوائے کروں گا.
کیا آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس رقم سے کیا کروں گا؟ تو جناب, میں 747 جہاز خریدوں گا جو کہ اڑنے کے قابل نہ ہو, اسے صاف کر کے اپنے گھر کے طور پہ استعمال کروں گا. یہ ہے میرا منصوبہ.
میں واشنگٹن میں موسیقی واپس لاؤں گا, کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں اسٹریٹ میوزک بالکل ختم ہو چکا ہے, تو میں اسے واپس لانے کے لیے کام کروں گا.
اس میگا لاٹری کے ٹکٹس امریکہ کی 44 ریاستوں میں فروخت کیے گئے. لاٹری کی انتظامیہ کی جانب سے منگل کے روز یہ کہا گیا تھا کہ میگا پرائز کے علاوہ 36 افراد دوسرے انعام کے حقدار ہوں گے, جبکہ 419 افراد کو $10,000 کا انعام دیا جائے گا. یہ بات جیتنے والے پر منحصر ہے کہ وہ انعام کی رقم ایک ساتھ کیش کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں یا 29 سال پر محیط ایک ساتھ کی صورت میں.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میگا لاٹری کی تفصیل کے ساتھ یہ تھے ہمارے ساتھی عبید ملک. اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا, جہاں کا سب سے بڑا تفتیشی ادارہ سی بی آئی اس وقت زبردست اندرونی بحران سے گزر رہا ہے. بیورو کے سربراہ آلوک ورما کو نائب سربراہ کے خلاف بدعنوانی کے کئی سنگین الزامات کی تفتیش شروع کرنے کے بعد حکومت نے دونوں اہلکاروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے. سی بی آئی کا ایک نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. حزب اختلاف نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت تفتیشی ادارے کو اپنے قابو میں لانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی بدعنوانیاں چھپا سکے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
انڈیا کا سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی بدعنوانی کی تفتیش کا سب سے بڑا ادارہ ہے. گزشتہ دنوں بیورو کے سربراہ آلوک ورما نے اپنے نائب راکیش استھانا کے خلاف کروڑوں روپے کی رشوت لینے کی شکایت درج کر کے تفتیش شروع کر دی. اس درمیان استھانا نے جواب میں بیورو کے سربراہ کے خلاف بھی بدعنوانی کے الزامات عائد کر دیے. اس سے پہلے کہ استھانا کے خلاف مزید کارروائی ہو پاتی حکومت نے کل رات دیر گئے دونوں اعلی اہلکاروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. سینئر وزیر ارون جیٹلی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا
سی بی آئی کے دو بڑے ادھیکاری سب سے بڑے ادھیکاری جو ہیں ان دونوں پہ آروپ ہے. اب اس کی جانچ کون کرے گا؟ The requirements of fairness and fair play have to be there. ان آروپوں کی جانچ نہ تو یہ دو ادھیکاری کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں پہ سوئم آروپ ہے اور نہ ہی ان کی سپرویژن میں کوئی ایجنسی کر سکتی ہے. اس لیے جب تک اس کی جانچ ہوگی ٹو مینٹین دی انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی آف دی سی بی آئی دے ول سٹ آؤٹ بائی گوئنگ آن لیو فار.
ان دونوں اہلکاروں کے خلاف الزامات کی تفتیش اب ایک خصوصی ٹیم کرے گی. سی بی آئی کے سابق سربراہ آلوک ورما نے اپنے برطرف کیے جانے کی حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. حزب اختلاف کے رہنما ملکہ ارجن نے الزام لگایا ہے کہ حکومت ملک کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے.
پہلی بار ہے جو ایک اسپیشل ڈائریکٹر کو اور ڈائریکٹر کو اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو ایک کو سسپینڈ کیا گیا دو کو لیو پہ بھیجا گیا. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پی ایم او آفس کس ڈھنگ سے اس دیش میں اپنی گورنمنٹ چلا رہی ہے.
کانگریس کے سینئر ترجمان رنویر سرجیوالا نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت سی بی آئی کے اہلکار راکیش استھانا کو بدعنوانیوں کی تفتیش سے بچانا چاہتی ہے.
رات کے 2 بجے آپ نے جبرن سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورما کو ہٹا کر ایک نئے ڈائریکٹر کی نیوکتی کی. 12 اور سی بی آئی کے ادھیکاریوں کو راتوں رات کالا پانی کی سزا کیوں دے ڈالی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ یہ وہ 12 ادھیکاری ہیں جو بھرشٹاچار کے آروپ میں گھرے آپ کے چہیتے آپ کی آنکھ کے تارے گودرا کانڈ کی ایس آئی ٹی کے پورو پرمکھ ادھیکاری کی بھرشٹاچار کی جانچ کر رہے تھے.
سی بی آئی کے دوسرے سب سے بڑے اہلکار راکیش استھانا کو حکومت سے قریب سمجھا جاتا ہے. انہوں نے لالو پرساد یادو اور گودرا میں ٹرین میں کار سیوکوں کی ہلاکت جیسے معاملے سمیت سیاسی نوعیت کے کئی اہم معاملات کی تفتیش کی ہے. سی بی آئی کے سابق سربراہ آلوک ورما نے ایک معاملے میں ایک بزنس مین سے کروڑوں روپے کی رشوت لینے کا الزام عائد کیا تھا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی تھی. اب ان معاملات کی تفتیش ایک خصوصی تفتیشی ٹیم کرے گی جس کی تشکیل سی بی آئی کے نئے سربراہ کریں گے. دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نئے سربراہ کی تقرری پر بھی تنازع پیدا ہو گیا ہے. سی بی آئی اس وقت زبردست اندرونی بحران کی گرفت میں ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
انڈیا میں وفاقی وزیر سمرتی ایرانی کا کہنا ہے کہ عورتوں کو عبادت کرنے کا حق ہے، عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے کا حق نہیں. سنیے اس بارے میں نامہ نگار دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کا ریڈیو کالم.
انڈیا کی وفاقی وزیر سمرتی ایرانی ہندو ہیں، ان کے شوہر اور 2 بچے پارسی ہیں. بچے اور شوہر پارسیوں کی عبادت گاہ فائر ٹیمپل میں بے روک ٹوک جا سکتے ہیں، لیکن سمرتی ایرانی کو وہاں عبادت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر ہی انتظار کرتی ہیں. لیکن اس پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں. ان کے مطابق حیض یا ماہواری کے عمل سے گزرنے والی کسی بھی عمر کی پارسی یا غیر پارسی عورتیں فائر ٹیمپل میں داخل نہیں ہوتیں، اور سمرتی ایرانی کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عورتوں کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، بے حرمتی کرنے کا نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ دنیا واقعی گول ہے. اگر آپ ایک ہی سمت میں چلتے رہیں تو گھوم کر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا ہو. بس شرط یہ ہے کہ راستے میں کوئی عبادت گاہ نہ پڑے، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہنچ جائیں. اس سفر کا آغاز کیرلا کے سبریمالا مندر سے ہوا تھا، وہ قدیم مندر جہاں صدیوں سے 10 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کی عورتوں کے داخلے پر پابندی ہے، کیونکہ ہندو مانتے ہیں کہ ان کے بھگوان ایپا برہمچاری تھے. اس لیے وہاں ان عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے جو حیض کے عمل سے گزرتی ہیں. حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھانے والی کچھ خواتین نے عدالتوں سے رجوع کیا، اور لمبی قانونی لڑائی کے بعد گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ صنف کی بنیاد پر یہ تفریق غیر آئینی ہے اور مندر میں جو چاہے جا کر پوجا کر سکتا ہے۔ لیکن عدالت کے حکم کے باوجود بھگوان ایپا کے عقیدت مندوں نے عورتوں کو مندر میں داخل نہیں ہونے دیا ہے۔ اسمرتی ایرانی سے اسی تنازع کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی گئی تھی۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ میں وفاقی کابینہ کی رکن ہوں، اس لیے مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کیا آپ ماہواری کے خون میں سنا ہوا سینیٹری پیڈ لے کر کسی دوست کے گھر میں داخل ہوں گے؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اسمرتی ایرانی کی اس دلیل سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا میں مرد ہو یا عورت، کون ایسا شخص ہوگا جو سینیٹری نیپکن خون میں ڈبوئے گا اور اسے لے کر اپنے دوست کے گھر جائے گا؟ یہاں تک بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اسمرتی ایرانی نے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا خدا کے گھر میں ایسا کرنا مناسب ہوگا؟ بس یہی فرق ہے، میرے خیال میں مجھے عبادت کرنے کا حق تو حاصل ہے لیکن بے حرمتی کرنے کا نہیں۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس دلیل کے بعد شاید بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آخری مرتبہ آپ نے حیض کے خون میں لتھڑا ہوا سینیٹری نیپکن ہاتھ میں اٹھائے کسی عورت کو کہیں جاتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ لیکن یہ شاید صرف کہنے کا انداز تھا۔ سوال یہ ہے کہ حیض کا خون جسم پر چوٹ لگنے کے بعد نکلنے والے خون سے کس طرح مختلف ہے؟ وہ تھوڑا الگ ضرور ہوتا ہے، اس میں بچہ دانی کا ٹشو اور کچھ میوکس بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جسم کا خون ہی ہے۔ کیا جو عورتیں حیض کے عمل سے گزرتی ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، یا یہ صرف ہائیجین یا صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے جو سینیٹری پیڈ کے استعمال سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے؟ سبریمالا کا کیس بالکل ہی مختلف ہے۔ وہاں صرف ماہواری کے 4-5 دنوں کے لیے ہی نہیں، اس وقت تک داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک عورتیں حیض کی عمر سے گزر نہ جائیں۔ اسمرتی ایرانی کی منطق سے تو وہ تقریباً 40 برس تک ناپاک ہی رہتی ہیں۔ مندر کے پجاریوں کی دلیل مانیں تو انہیں حیض کے عمل سے گزرنے والی عورتوں سے ہی مسئلہ ہے، صرف حیض سے نہیں۔ اس پوری بحث میں مذہبی عقائد کا بھی پہلو ہے، اظہار خیال کی آزادی کا بھی، اور جیسا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، مساوات کا بھی۔ مذہبی عقائد کے سوال پر بحث کبھی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ایودھیا میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا تنازع اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن یہ بحث صرف مذہبی عقائد کے بارے میں نہیں ہے۔ کچھ عورتیں اس سوچ کو بدلنا چاہتی ہیں کہ حیض کے دوران وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اسمرتی ایرانی کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں یا پھر عبادت گاہوں کے باہر ہی انتظار کریں۔
یہ تھے سہیل حلیم۔ بی بی سی کو ملنے والے شواہد کے مطابق چین شیانگ جیانگ کے مغربی علاقے میں اویغور مسلمانوں کے لیے حراستی مرکز کا ایک بڑا نیٹ ورک بنا رہا ہے، تاہم چین نے اس کی تردید کی ہے۔ تفصیل عارف شمیم کی زبانی۔
شیانگ جیانگ میں پولیس کی طاقت کا مظاہرہ ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسا بھی ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ آپ دیکھیں۔ چاروں طرف اونچی باڑ لگی ہے۔ اس سابق اسکول کی نیلی اسٹیل کی دیواروں کے پیچھے والی عمارت کو چینی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں، لیکن یہ ایک جیل کی طرح لگتی ہے۔ قریب ہی لوگ ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ فضا سے اس کی خوفناک تفصیل سمجھی جا سکتی ہے۔ گزشتہ برس یہ اسکول کی فٹ بال کا گراؤنڈ تھا، آج اس پر رہائش کے بلاک بنے ہوئے ہیں، واش ٹاور نمایاں ہیں۔ کیمپ کی باڑ کے باہر کونے میں ہم ایک خاندان سے بات کرنے کے لیے رکے۔ کچھ اہلکاروں نے ہمیں فلم مندی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ایک اور نے مداخلت کی اور کہا کہ انہیں بولنے دیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کسے ملنے آئے ہیں، جواب ملا اپنے باپ کو۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عارف شمیم، جو بتا رہے تھے کہ چین میں اویغور مسلمانوں کے لیے ایک حراستی مرکز قائم کیا گیا ہے، تاہم چین نے اس کی تردید کی ہے۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رسل نیو لو، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خشوقجی کے قتل کے بعد سعودی حکام کی جانب سے دی گئی وضاحتوں کو تاریخ میں حقائق چھپانے کی بدترین کوشش قرار دیا ہے، جبکہ ترک صدر نے کہا ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوقجی کے قتل کی پردہ پوشی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پیکج ملنے کے بعد اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑا تو وہ زیادہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں سیکرٹ سروس سابق امریکی صدر براک اوباما اور سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو مشکوک دھماکہ خیز مواد بھیجے جانے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یورپی پارلیمان نے یورپ بھر میں استعمال کر کے پھینک دینے والی پلاسٹک کی مصنوعات پر پابندی کا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔